الفاتحة.
ہم اس دین سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں؟
درد بھی تھی کہ جو بتدریج موضوع بحث آنے والی ہیں کہ آخر اسلام میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر خداوند عالم صرف اسلام کو قبول کر رہا ہے، بقیہ کسی دین کو، کسی مذہب کو، کسی آئین کو بطور آئین ماننے کے لیے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ دین کہ جو آخرت کے خسارے سے بچانے والا ہے، آیا دنیا کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں؟ معصوم کی حدیث ہے کہ آخرت کا دنیا سے بڑا گہرا رابطہ اور بڑا گہرا رشتہ ہے. یہ انسان نہ صرف دنیا کے لیے آیا ہے اور نہ صرف آخرت کے لیے آیا ہے، بلکہ ان دونوں کو جمع کر کے معصوم نے حدیث کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، مزرعۃ کہتے ہیں کھیت کو، یا کبھی کبھی کھیتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. کھیتی کا کیا مطلب؟ دنیا میں بہت سے کاروبار ہیں، دنیا میں بہت سے بزنس اور بہت سے وہ امور ہیں کہ جن کو کر کے انسان اپنی روزی روزی کماتا ہے، لیکن ان تمام کاروبار میں کھیتی ایک ایسا کام ہے کہ جس میں کام کم ہے اس کے اوپر بھروسہ زیادہ ہے. وہ لوگ کے جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی اعتبار سے ان کا قصبوں سے اور کھیتوں سے تعلق ہے، آپ ان سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ جب کھیت جوتنے بونے اور اس میں پانی لگانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو کسان کام سے زیادہ اس ذات پر بھروسہ کرتا ہے جو اس کی کھیتی کو اگاتا بھی ہے اور ایک دانے کے بدلے میں ہزاروں دانے اسے عطا بھی کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ کسان نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب اس کی نظر کرم پروردگار کے اوپر ہے. گویا اپنے عمل سے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پروردگار بیج بونا ہمارا کام ہے، لیکن یہ بیج زمین میں جانے کے بعد پھل جائے گا یا ایک کے مقابلے میں ہزاروں دانے دے کر کے ہمیں غنی بنا دے گا، یہ ہمارے بس میں بات نہیں ہے بلکہ یہ تیرے کرم کا نتیجہ ہے. حدیث کہتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے ایک کسان کھیتی میں کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد جب اس کی ذمہ داری مکمل ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ لگا کے بیٹھتا ہے، کام ہم نے کیا ہے، اس کھیتی کو باقی رکھنا، اس کھیتی کو منفاد بخش بنانا یہ پروردگار کی ذمہ داری ہے. عزیزوں، یہاں عمل کرنا یہ کھیتی کے مثل ہے، وہاں جزا ملنا یہ کھیتی کے کٹنے کے مثل ہے. ہم نے عمل کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنات فله اجر امثالها. دنیا میں جو ایک نیکی کرتا ہے خدا اس ایک نیکی کے بدلے میں اسے دس حسنے دیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے فلا یجزا الا مثلها، ایک کے بدلے میں ایک ہی. ایسا نہیں ہے کہ جب دینے کے اوپر آیا ہے تو ایک کے بدلے میں درد دے رہا ہے، اور جب برائی کسی نے کی ہے تو برائی کے بدلے میں بھی درد مرتبہ اس نے سزا رکھی ہے، ایسا نہیں ہے. جب نیکی کرو گے تو نیکی کا بدلہ 10 گنا، برائی کریں گے تو برائی کا بدلہ جتنا برائی کیا ہے اتنا ہی. دنیا مزرعہ آخرت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی ہم نے یہاں حسنات بوئے تھے، یہاں نیک عمل ہم نے بویا تھا جو آخرت میں اس کی کھیتی کے ذریعے سے ہمیں جو فصل ملنے والی ہے وہ کئی گنا ملنے والی ہے. یہ کم سے کم کی بات خدا کہہ رہا ہے کہ تذکرہ ہم دیں گے، ورنہ 700 گنا کی بھی بات آئی. تو یہ صرف دنیا کا مذہب نہیں ہے، دین کا بھی مذہب ہے، آخرت کا بھی مذہب ہے. لیکن خدا جو زور دے رہا ہے وہ اس بات کے اوپر کہ دنیا کی 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، بہت زیادہ اگر جی لو گے تو 100 سال کی زندگی، اس کے لیے تو بڑے فکر مند ہو، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے قوم فیحا خالدون، اس کے لیے کیا کر کے آ رہے ہیں، اس کے لیے کیا کر کے آ رہے ہو؟ دنیا میں جو کچھ انجام دو گے یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ بنے گا. لہذا یہاں ہم عمل انجام دیتے ہیں اور آخرت میں ہمیں پھل ملنے والا ہے. انسان بعض اوقات جلد بازی کرتا ہے تو جلد بازی کرنے کے ذریعے سے نفرت لگتی ہے اور نفرت پکتی ہے. کسان بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ فصل پکی ہو نہیں رہی ہے، کچھ نہیں ہونے والا. آپ کا کام ہے بیج بونا، آپ کا کام ہے رکھوالی کرنا، آپ کا کام یہ ہے کہ کھیت میں کوئی ایسا حادثہ نہ ہونے پائے کہ بیج برباد ہو جائے، بیج سڑ جائے. تو حفاظت کرنا، بے بیج کو بو دینا، بیج کی حفاظت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو کتنے میں تبدیل ہوگا یہ خدا کی ذمہ داری ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں وہاں ملنے والا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ ہم جہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو پریشان کیوں ہیں، یہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہماری جیب میں پیسے کیوں نہیں ہیں، یہاں ہم عمل خیر کر رہے ہیں تو ہم رفاہ اور خوشحالی کی زندگی کیوں گزار نہیں رہے ہیں. تو حقیقت نگرانی یوم حساب، یوم قیامت سے جو کچھ حساب کے ذریعے سے ملنے والا ہے وہ قیامت کے دن ملنے والا ہے. یہاں عمل کی جزاؤں کے سلسلے میں بہت زیادہ امیدوار نہیں بنایا گیا ہے، یہاں کہا گیا ہے کہ ہم تمہارا امتحان دیں گے، ہم تمہارا امتحان دیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خدا کا ایک فارمولا ہے جو ہمارے کانوں میں پڑا رہنا چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم ہمارے مقدر پر، ہماری قسمت پر اگر راضی ہو کر کے شکر خدا انجام دیتے رہو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. وَإِلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفرانے نعمت کیا تو یقیناً ہمارا عذاب بڑا شدید. عزیزو، آج ہمارے پاس بہت محدود ٹائم ہے، اس لیے کہ 8:15 مجھے ایک نمبر ملا ہے اور مجھے اگلی مجلس کی شروعات سے پہلے ممبر سے اتر جانا ہے تاکہ یہ نظم جو ہے وہ باقی رہے. لہذا اسی محدود دائرے میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام تمام خوبیوں کا مذہب ہونا چاہیے، اس میں ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے لیے ذلت کا سبب ہو، جو ہمارے لیے توہین کا سبب ہو. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اسلام کو اختیار کریں، تب جا کر کے ہم دنیا میں ایک سرفراز اور سرخرو قوم بن سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں عبادتوں کا مرحلہ بہت اہم ہے، لیکن عبادت مقصد نہیں ہے، مقصد ہے قرب خدا، مقصد ہے اللہ سے نزدیک ہونا. یہ عبادت ہمیں اللہ سے نزدیک ہوتی ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو خدا ان عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں مسلمان بنانا چاہتا ہے، اور مسلمان کا اگر ہم ترجمہ کریں تو خدا عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. اس لیے کہ جو خدا کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، جو قیامت کو مانتا ہے، وہ ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے، غیر ذمہ دار نہیں ہوتا. آپ خود اس کا امتحان کر سکتے ہیں. بچے گھر میں ہیں، اگر بڑے موجود نہیں ہیں تو وہ کیا اوہم مچائیں گے آپ کو نہیں سکتے. لیکن اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دوسرے کمرے میں آپ تشریف فرما ہیں، دیکھنے والے، ڈانٹنے والے، محاسبہ کرنے والے، ان سے پوچھنے والے، ان سے جواب طلب کرنے والے، تو یہ تصور کہ کوئی ہے، یہ خیال کہ کسی کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے، یہ انہیں ذمہ دار بنا دیتا ہے. اگر ہم دنیا کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا ہے، روز قیامت ہے، روز جزا ہے، حساب کتاب ہے، تو پھر ہمارا انداز زندگی وہ نہیں ہوگا جو اور ہوگا. میں کل آپ کی خدمت میں ایک حدیث تقدیم کی تھی کہ اسلام اپنے قانون کے ذریعے سے اپنے پیروکاروں کو مسلمان یعنی اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. یہ عبادتیں ذریعہ ہیں، یہ عبادتیں مشق ہیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے جہاں اسلام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہم صرف عبادت کرتے رہیں اور عبادت کر کے اس مقام تک نہ پہنچیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت عبادت نہیں تھی. اس لیے کہ عبادت میں تاثیر ہونا چاہیے، عبادت میں اثر ہونا چاہیے. ابھی آپ دعائے قبیل پڑھ رہے تھے، آپ اگر دعائے قبیل پڑھ رہے تھے تو دعا پڑھنا اور ہے اور دعا کرنا اور ہے. جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو ہمارا انداز اور ہوتا ہے، اور جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا انداز اور ہوتا ہے. پڑھنے میں صرف پڑھا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ دماغ سمجھ بھی رہا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم الفاظ کے اوپر غور کریں، ضروری نہیں ہے کہ ہم معنی کے اوپر غور کریں. بہت سی باتیں ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے. قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ سب سے بڑی مظلوم ترین کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے ہوئے، بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن بغیر سمجھے ہوئے. قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، قرآن آیا ہے رہنمائی کے لیے، لیکن جب ہم سمجھیں گے نہیں تو وہ ہماری رہنمائی کیا کرے گا؟ اور پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات گننا پڑتا ہے کہ کتنا باقی رہ گیا ہے، کتنا اور پڑھنا ہے. تو یہ دعا انسان کے قلب پر اگر اثر کرتی ہے تو ایک جملہ کافی ہے، ایک جملہ کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں دعا شروع کرتی ہے تو ہمارا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو اب اس کو ختم کر کے ہی چھوڑنا ہے. نہیں، اسلام نے اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اگر تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو تو عادت کی بنیاد پہ عبادت نہ کرو. روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے سوتے ہیں، لہذا آج تھکے ہوئے ہیں، آنکھ بند ہوئی جا رہی ہے، دماغ سویا جا رہا ہے، لیکن سورہ یاسین پڑھ کے سوئیں گے؟ نہیں. اس سورہ یاسین کا کوئی فائدہ نہیں جس کا دل و دماغ سے کوئی تعلق نہیں. دعا کے لیے ایک جملہ کافی. اگر یہ دعا ہمیں اس زمین سے اٹھا کے خدا کی بارگاہ پر پہنچا رہی ہے تو گویا ہم دعا کر رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم یہاں سے اوپر ہیں، ہمارا ذہن بازار میں بھٹک رہا ہے، ہمارا ذہن اپنے کاروبار بھٹک رہا ہے، اپنے مسائل بھٹک رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف لفظ اپنی زبان کے اوپر جاری کر رہے ہیں، ورنہ معنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اسلام عبادتوں کے ذریعے سے ہمیں اچھا مسلمان بنانا چاہتا ہے، یعنی اچھا انسان. عبادتوں کے ذریعے سے کیسے؟ کل میں نے جو گفتگو شروع کی تھی کہ پیغمبر نے معیار بتایا کہ کون مسلمان ہے، کون حقیقی اسلام والا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ جس کے ماتھے پر سجدہ ہو، سجدے کا نشان ہو، وہ حقیقی مسلمان ہے. جس کا کرتا لمبا ہو وہ حقیقی مسلمان ہے، جس کا پائجامہ چھوٹا ہو وہ حقیقی مسلمان ہے، جس کی داڑھی لمبی ہو نہیں. یہ سب کچھ نہیں کہا. حقیقی مسلمان کی پہچان جو پیغمبر نے ہمیں بتائی ہے، ذمہ دار اسلام نے بتائی ہے، جو انہوں نے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا ہے، وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے، نہ اس کی زبان دوسروں کو اذیت دینے پائے، نہ اس کا ہاتھ کسی کو نقصان پہنچانے پائے. بظاہر یہ حدیث چھوٹی سی ہے اور بہت ہی عام سی ہے، لیکن اس حدیث میں جو پیغام چھپا ہوا ہے، جب آپ غور کریں گے گھر جا کر کے، آپ کو راستے میں اگر موقع مل جائے تو اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ حدیث نے مکمل طریقے سے مسلمان کو اپنی جگہ من میں لے لیا ہے کہ اگر تم صحیح انسان بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے ہاتھ پہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا. اور یاد رکھے، اگر اسلام والے حدیث کے ایک جز پر عمل کر لیتے، یعنی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لیتے، تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے زبان چلتی ہے، بعد میں ہاتھ کی نوبت آتی ہے. جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تب جا کے کہیں ہاتھ پیروں کی نوبت آتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ پیر پہلے چلے ہوں اور زبان بعد میں چلی ہو. نہیں، زبان کے کرشمے بہت زیادہ ہیں. ایک جملہ زندگی بھر کی رفاقت اور دوستی کو دشمنی کو بدل دیتی ہے. ایک جملہ زبان سے نکلا ہوا. لہذا اسلام نے کیا کہا؟ اسلام اس جگہ پہ پابندی لگانا چاہتا ہے جہاں سے شر پھوٹ رہا ہے. جھگڑا ہاتھ پیر سے ہوتا ہے، لیکن شروع زبان سے ہوتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ تمہاری زبان کنٹرول میں رہے. جب زبان کنٹرول میں رہے گی تو ہاتھ پیر کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جب زبان قابو میں رہے گی، جب زبان کے اوپر انسان احتیاط رکھے گا، سوچ سمجھ کے بولے گا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر سامنے والا کمزور بھی ہے تو کم سے کم جس پروردگار کے وجود کا ہمیں یقین ہے، وہ پروردگار تو ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے، ہماری حرکتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. تو اب اگر سامنے والے کا لحاظ نہ صحیح تو کم سے کم پروردگار کا لحاظ تو ہوگا. تو ہاتھ کی نوبت آتی ہے زبان کے بعد، لیکن اگر زبان پہ کنٹرول ہو جائے تو ہاتھ کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور جب انسان ہاتھ پیروں کی لڑائی میں ناکام ہو جاتا ہے، تب وہ ادھر ادھر ڈنڈے اور اسلحے ڈھونڈتا ہے. آج دنیا کی سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی پرابلم اسلحہ ہے. کہیں پڑوسی ملک حملہ نہ کر دے، کہیں ہمارے اوپر حملہ نہ ہو جائے، اس خوف سے نہ جانے کتنا ہمارا بجٹ اسلحے کے اوپر خرچ ہوتا ہے. جو بجٹ ہمارے بچوں کی تعلیم پر لگنا چاہیے، جو شہروں کی ترقی کے سلسلے میں خرچ ہونا چاہیے، جو گلیوں کے بننے کے سلسلے میں خرچ ہونا چاہیے، جو ہمارے فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کہیں کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے. اگر پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے، چھوٹی سی حدیث، دنیا والے آئے اور آ کر کے حضور کے پیغام کو محدود کریں کہ حضور نے اپنے ایک جملے کے ذریعے سے ہم نے عالم کی ضمانت دی ہے کہ اگر تم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ لو، اپنے ہاتھ کے اوپر کنٹرول رکھ لو، تو صحیح مسلمان بن جاؤ گے، یعنی صحیح انسان بن جاؤ گے. یعنی اگر انسان آج اگر امن عالم چاہتا ہے تو آپ اپنی زبان کے اوپر اگر کنٹرول کر لے تو ساری دنیا میں امن اور انصاف کی بساط مل جائے گی اور کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا جائے گا. لوگ اسلحے خرید کر کے اپنے آپ کو اطمینان دلانا چاہتے ہیں، اسلحوں سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے، اعتماد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ جتنا اسلحے کی دوڑ میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی خوف ہمارے اوپر مسلط ہوتا جاتا ہے. نئی تحقیقات، نئی ترقی، کس چیز میں؟ تخریب کاری میں. کتنا بڑا کم بن جائے تو لوگوں کو تباہ کر دے. یہ تقریب ہے، تعمیر نہیں ہے. پیغمبر بتانا چاہتے ہیں اسلحے کی ضرورت نہیں، ایٹم بم کی ضرورت نہیں، ہاتھ کی ضرورت نہیں، زبان پہ کنٹرول کر لو، سب کچھ تمہارے اختیار. تو اگر دنیا پیغمبر کی حدیث کے آدھے جملے کے اوپر عمل کر لے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے تو نہ ہاتھ کی نوبت آئے گی نہ اسلحے کی نوبت آئے گی. لہذا اگر دنیا چاہتی ہے کہ وہ امن کا گہوارہ بن جائے تو اسلحہ نہ خریدے بلکہ اپنے آپ کو اچھا انسان بنا دے. سلامات پر سب بدوار. ہم عبادتوں کے ذریعے سے قرب خدا چاہتے ہیں، ہم اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، اچھے شہری بننا چاہتے ہیں. خدا جس معاشرے میں ہم کو پیدا کرتا ہے اس معاشرے سے ہمیں جوڑتا ہے. آج جو ہم مسجد میں بیٹھ کر کے مجلس کی عبادت کر رہے ہیں لیکن مجلس سے پہلے تو ہم نے نماز جماعت ادا کی ہے. نماز جماعت کا کیا مطلب؟ گھر سے نکلو اور نکل کر کے اجتماع میں آؤ، لوگوں کے کاندھوں سے کاندھا ملاؤ. کیا مسجد کی چٹائی ہمارے گھر کے قالین سے بہتر ہے؟ ممکن ہے ہم اپنے گھر میں بہترین انداز کی جانماز کے اوپر بہت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ گھر کی نماز کا ثواب اور ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا ثواب اور ہے. یعنی اگر اسلام صرف نماز پڑھوانا چاہتا تو کسی بھی ایک کونے میں آپ کی نماز ہو جاتی، لیکن مسجد میں جماعت میں آپ کو صفوں میں لا کے کھڑا کیا تاکہ صرف خدا سے رابطہ نہ رہے بلکہ مخلوق خدا سے بھی رابطہ رہے، خدا کے بندوں سے بھی رابطہ رہے. اور خدا سے رابطہ رکھنا آسان ہے، مخلوق خدا سے اچھا رابطہ رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. میں جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا ایک اصول یہ ہے کہ اسلام نے پڑوسی کا حق ہمارے اوپر لازم قرار دیا. اور اسلام میں پڑوسی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ گھر سے چاروں طرف چالیس چالیس گھر، پڑوس اور پڑوسی کا پڑوس جو ہے وہ بھی پڑوس ہے. یعنی جو ہمارے بازو میں رہ رہا ہے وہ بھی پڑوسی ہے، جو ہمارے پڑوسی کے بازو میں رہ رہا ہے وہ بھی پڑوسی ہے. تو اگر اسلامی کانسیپٹ کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف چالیس گھر ہمارے گھر سے لے کر کے وہ صرف پڑوسی نہیں ہے بلکہ یہ ملٹیپلیکیشن ہوتا رہے گا آگے تک. یعنی پورا شہر ہمارا پڑوس ہے. جب خدا نے ہمیں اس رشتے سے جوڑ دیا تو اب پڑوسی کا جو حق ہوتا ہے اسے ہمیں ادا کرنا ہوگا. اب اگر ہم اچھے پڑوس والے بن جاتے ہیں تو نہ پڑوسیوں سے کوئی جھگڑا ہوگا نہ کوئی اختلاف ہوگا. سلامات پڑے محمد والا. اسلام صرف نمازیں نہیں چاہتا، اسلام صرف روزے نہیں چاہتا، اچھا اخلاق. کم سے کم تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھ سے کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے گناہ ہو جائے، کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام آپ کو معافی، اور رحم کا مطلب ہے. اسلام آواز دیتا ہے کہ مایوس صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی گناہ, کوئی بھی خطا, اس لیے کہ اگر انسان مایوس ہو جائے گا تو پھر اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ جس گناہ کو اس نے انجام دیا ہے اس سے بڑا اور گناہ انجام دے. جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں وہ نہ جانے کیا کچھ کرنے گزرتے ہیں. زیادہ اسلام منع کرتا ہے کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا, اور ایک سے ایک گناہ کو معاف کرنے کے لیے اسلام نے اعلان کیا ہے. آپ دیکھیں اسلام کی خصوصیت یہی ہے کہ اس نے بندوں کو مایوس نہیں کیا. کربلا کی تاریخ میں ہمیں جو انسانیت کا, برابری کا, اخلاق کا, آدمیت کا, عفو و رحم کا ایک نمونہ دکھائی دیتا ہے جس کی مثال تاریخ آدم و آدم میں کہیں نہیں دکھائی دیتی. گنہگار کو اپنے گناہ کا احساس ہوا, سر جھکائے کھڑا ہے, افتراجی مرزالے کا توبہ, کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے آپ کی خدمت بیان کرتا, لیکن صرف اشارے کر کے گزرنا چاہتا ہوں کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے. یہ کون ہے جس کا حسین کا راستہ ہوگا تھا, جس نے امام کو آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا, زبان سے کہا تھا کہ امیر کا حکم ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑا جائے, اور ہاتھ چلایا تھا کہ لجام فرض کو پکڑ لیا تھا. امام کے زبان سے جملہ نکلا, سکلت کا امت, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. عزیزوں اور کام کیا آواز دیتا ہے فرزند رسول, آپ نے بھرے مجمع میں میری ماں کا نام لیا ہے, اگر کوئی دوسرا ہوتا تو میں ترکی بترکی جواب دیتا, لیکن کیا کروں کہ آپ کی والد گرامی وہ بازمت خاتون ہے کہ ان کے اوپر سوائے درود و سلام کے اور کچھ نہیں بھیجا جا سکتا. یہ حسین نے لفظ امت کا استعمال کیا ہے سکلت کے ساتھ, یہ حر کو اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ حر کو چونکانے کے لیے کہ تم نے کتنا عظیم کام کیا ہے, تمہیں پتا بھی ہے کہ کس کے ورثے کے ساتھ تم نے یہ جزا رکھی. حر چونک گیا, ساتھ میں تو پتر ساتھ کے تھا لیکن عجیب بے چینی تھی. شب عاشور آئی, شب عاشور میں بستر لگا ہوا ہے لیکن وہ تیل رہا, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اضطراب کا عالم ہے. ایک مرتبہ غلام نے بھائی سے کہا, بھائی آ کے مزاج پرسی کرتا ہے, کہا کیا حالت ہے, کیا تکلیف ہے؟ ایک مرتبہ بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے میدان قتال کی طرف بڑھا اور خیام حسینی کے قریب جا کر کے آواز دیتا ہے, ذرا آنے والی آوازوں کو سنو. بھائی نے غور کیا تو آواز آ رہی تھی آلاتش ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے, ہائے پیاس خراب کیے دیتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے خالی کودے لیے ہوئے ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے. غرب وہ وقت یاد آ گیا کہ ہم پیاس سے جاں بلب تھے, اور حسین نے نہ صرف ہمیں پانی پلایا بلکہ ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا, ہماری سواریوں کو بھی سیراب کیا. آواز آ رہی تھی کہ جانور ایک دوسرے سے سیراب نہیں ہوتے, ان کے سامنے بار بار پانی رکھو. اجر کو بدل رہا اور بے چین ہے. صبح ہوئی پسر ساتھ کے پاس آیا, کیا واحد جنگ ہوگی؟ کہا ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ اور سر کٹ کے میدان میں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. ایک مرتبہ اور سوچ میں پڑ گیا, ایک مرتبہ اپنے ایک قریبی دوست سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ کہا پلایا تو نہیں ہے، جب چاہوں گا پلا لوں گا۔ کہا تو پلانے کیوں نہیں چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ وہ متوجہ ہوتا ہے، تو کانپ رہا ہے، تیرے اوپر نظر آ رہی ہے، آخر تیری کیا حالت ہے؟ میں نے تو کسی کاروبار میں تیری یہ حالت نہیں دیکھی، چند لوگ سامنے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ایک حملے کے ہیں، ان کے سامنے تو کانپ رہا ہے۔ کہا میں ان سے ڈر کے نہیں کانپ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ اور دھیرے دھیرے خیام حسین کی طرف پڑ رہا ہے، فوج اشکیا سمجھ رہی ہے کہ شاید غور کسی نئی ٹیکنیک سے حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب قریب پہنچے تو مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، آواز دی، بیٹے کو آواز دی کہ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، بھائی کو آواز دی تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، غلام کو آواز دی تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ چھوٹا سا قافلہ چلا، لیکن خیام سے تھوڑی دور پہ رک گیا، آواز دیتے ہیں میرے لال میرے ہاتھوں کو بات۔ یہ حال بڑے گنہگار ہیں، اس نے لجام فرس حسینی کے ساتھ جسارت کی ہے، بیٹا میرے آنکھوں کو پر پٹی باندھ دو، اس لیے کہ آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ فرزند زہرا سے آنکھ ملا سکے، آنکھوں کے پٹی باندھی، ہاتھوں کو باندھ کے گھٹنوں کے بل حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ حسین نے دیکھا آگے بڑھ کے استقبال کیا، حسین کے قدموں پر انہوں نے سر رکھ دیا، آواز دیتے ہیں مولا کیا میرے جیسا گنہگار بھی معاف کیا جا سکتا؟ الہی عفو کرم، الہی مغفرت کا نمونہ ہے حسین جو اتنی دریا دلی دکھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر کو اپنے گناہ کی شرمندگی کا احساس ہو جائے۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کر کے سینے سے لگایا، آواز دیتے ہیں کہ انت ہر کما سمت کا امت، تو ویسا ہی ہر ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، انت ہر کے دنیا والا آخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یعنی حسین نے کرائے کی زبان میں بتایا کہ ہم نے تمہارا گناہ معاف کر دیا، عزیز و پھر بھی تسلی نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ خود کہتا ہے کہ مولا آپ نے تو معاف کر دیا، اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں خیام کے قریب جا کر کے بیویوں سے معذرت کر لوں، بچوں سے معافی مانگ لوں، اس لیے کہ یہ آواز عربت تو بلند ہو رہی ہے، یہ میری وجہ سے، اگر میں نے لجانے پر اس پہ ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ عزیزان گرامی، ہو قریب قیام آیا، اہل بیت طاہرین کے خواتین پر سلام کیا، کہا تمہارا گنہگار آیا ہے، تمہارا مجرم آیا ہے، چاہو تو بخشو، چاہو تو سزا دو۔ ایک جملہ تاریخ میں دکھائی دیتا ہے، ایک اور بڑے جی وقت میں مہمان ہوئے کہ ہم تمہارے لیے ایک جرے آپ بھی برآب نہیں کر سکتے، اور بڑا شرمندہ ہے اور بہت جلدی میدان میں جانا چاہتا ہے، لیکن حسین اپنے مہمان کو اجازت نہیں دے رہے۔ بار بار ہر اصرار کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو آگے بڑھایا، میرے لال تم جاؤ اور اجازت لے کر کے میدان کارزار میں جا کر کے باطل کے خلاف جہاد کا علم بلند کرو۔ عزیزو، بیٹا آیا، امام سے اجازت لی، خون نے ہتھیار سجائے اور سجانے کے بعد بدا حاضری کی۔ تھوڑی دیر لڑنے کے بعد ایک مرتبہ آواز آتی ہے کہ بابا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے، بابا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ ہور اٹھے اور چاہا کہ اپنے لال کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس کے لاشے پر پہنچے، حسین نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، ہور تم نہیں جاؤ گے، ہم جائیں گے تمہارے لال کا لاشا لینے کے لیے۔ عزیزوں، ہور نے اصرار کرنا
کریں گے کہ بڑھاپا جوان کا لاشا اٹھانا چاہے گا اور جب لاشا نہ اٹھے گا تو آواز دوں گا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کا جنازہ اٹھا دے وے ہماری مدد.
سیار الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وبحق الائمہ القصۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام